www.hazratfirozmemon.org.
سب معاف مراقبہ کر رہے ہیں، ابھی بیوی سے جدا ہوئے کتنے گھنٹہ ہوا ہے، پیچھے دوست سے ملاقات ہوا، ہاں ہاں بات چیت ہو گیا، ٹانکا مل گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤه الا المتقون، صدق اللہ العظیم. ہم سب بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آؤں تو لڑکا نہ جو آئی ہیں، بابا بھاگ کی تھی ویسے، میں تو کندھاری ہوں، دگنا بیماری ہوں، میں کیسے ہم بھائی ہو گئے، کوئی کہاں کا ہے کوئی کہاں کا ہے، کیسے بھائی ہو گئے. چلو جی ہمارے پیارے شیخ کی باتیں سنو، ہاں میری شیخ کی باتیں سنو، جی اٹھو گے تم بھی اگر بسمل ہوئے. آپ کا بابا، ہمارا بابا، ان کا بابا، ان کا بابا، ان کا بابا، ان کا بابا، کہاں تک پہنچیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام تو بھائی ہوئے نا. پھر اگر بھائی ہیں تو زبان کا فرق کیوں ہے؟ فرق نہیں، فرق کیوں ہے؟ شکل کا فرق کیوں ہے؟ زبان کا فرق کیوں ہے؟ سب مسلمان ہیں لیکن افغانستان کے مسلمان کا قد الگ، اور جناب چائنا کے مسلمان کا معاملہ الگ. چائنا میں مسلمان نہیں ہے، ہے نا، تو فرق ہوا ہے نا. اور ادھر کا ادھر کا، پنجاب کا، سندھ کا، جہاں کا بھی لوگ، فرق یہ زبان کا فرق کیوں بھائی؟ واختلاف السنتکم والوانکم، زبان اور رنگ کا فرق اللہ فرما رہے پہچان کے لیے ہے. ابا کی نشانی پر بھائی لڑیں گے یا محبت کریں گے؟ ہاں، جو قومیت، صوبائیت، عصبیت، لسانیت کرتا ہے تو علماء فرماتے سوئے خاتمہ کا خطرہ ہے، یعنی موت کے وقت کلمہ یاد نہ دلایا جائے. ہم سب بھائی ہیں، یہ زبان کا فرق پہچان کے لیے ہے. اور ایک آیت مجھے یاد نہیں، اس میں قبائل وغیرہ وہ تعارف کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وہ نہیں. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ملے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، من القوم، کون سی قوم ہے تمہاری، کس قوم سے ہو؟ کسی نے قریش کا نہیں کہا، بنی کلب کا نہیں کہا، کوئی قبیلہ نہیں کہا، سب نے ایک جواب دیا، نحن المسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اس کے بعد ہے کہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، پہلے تو ہم مسلمان ہیں. کسی صحابی نے قبیلے کا نام نہیں بتایا. حضرت والا رحمت اللہ نے 20 منٹ تک اپنے اس غلام سے نعرے لگوائے ہیں، جس زمانے میں گردنیں کٹی جا رہی تھیں. اس زمانے میں حضرت کو نہیں معلوم تھا کہ تقریباً 8-10 دن کا ٹائم ملا تھا، اس کے بعد خون کی ندیاں بہنے والی تھیں. اللہ والوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، آسمان کی عطا ہوتی ہے. اچانک حضرت کو کچھ خیال ہوا، حضرت نے وہ بیان فرمایا، پھر مجھ سے فرمایا تم کہو، من القوم، سب نے جواب دیا نحن المسلمون. وہ ریکارڈ پر ہے، سی ڈی میں سننا، ذرا ایسا لگتا تھا درو دیوار ہل جائیں، اور حضرت خود بڑھاپے میں، بیماری میں، فالج میں حضرت خود جواب دے رہے تھے. میں بھی تھک گیا 10 منٹ کے بعد، فرمایا چلو دوبارہ، اور پورا ایسا گونج رہا تھا ماشاءاللہ. پھر حضرت نے اچانک فرمایا، یہ جتنی قرآن پاک ہے اور حدیث پاک ہے اس کو مجھے جلدی چھپوا کر دو. اب ہم سب حیران کہ حضرت کو کس نے بتایا، اور حضرت کی طبیعت ناساز، کون بتائے گا کہ حضرت کی رات کی نیند اڑ جاتی. راتوں اور رات کتاب چھپی ہے اردو میں، اور منگل یا بدھ یا جمعرات مجھے یاد نہیں، ایسی تقسیم بھی پانی کی طرح. کئی علماء آئے، حضرت کو دعائیں دی کہ ہم سوچ رہے تھے جمعے کو کیا بیان کریں گے، یہ جمعے کا بیان مل گیا. دنوں کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے سندھی، پشتو، بنگلہ، برما، انگریزی اور بھی زبانوں میں، پہلی دفعہ ہمارے پاس الحمدللہ اردو میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. ابھی بھی تقسیم ہوتی ہے کتاب الحمدللہ، کیونکہ یہ مرض جلدی نہیں جاتا. یہ داڑھی آ جائے گی، بیانات بھی ہوں گی، لیکن یہ عصبیت اور قومیت، یہ میرا بندہ ہے. لے بھائی، ہم تو اب تک سنتے آ رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں، کہتے ہیں میرا بندہ ہے، اور غلطی اس کی اور پھنسا دیا اس کو کیونکہ یہ میرا بندہ ہے، نعوذ باللہ. پھر حضرت والا نے اچانک ایک دن فرمایا کہ بھائی سعودی عرب میں اوقاف سے اپروو ہو کر جو میری کتابیں چھپتی ہیں تو یہ وہاں بھجوا عربی میں ترجمہ ہو جائے. تو ہم سب نے عرض کیا کہ حضرت یہ پیسہ ان کتابوں میں لگا دیں, مجھے سعودی عرب میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا تم کچھ مت کہو, وہاں مدینہ شریف یونیورسٹی میں جو عرب میرا خلیفہ ہے اس سے پوچھو. ان کو فون کیا, ایسا لگتا تھا ان کی چیخ نکل جائے گی. انہوں نے فرمایا یہاں پر تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں پر قبائل کا جھگڑا ہے, یہاں پر یہ بڑا قبیلہ ہے یہ بڑا قبیلہ ہے, عرب عجم کا جھگڑا ہے یہاں کہ ہم عربی ہیں یہ عجمی ہیں. یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کوئی عرب نہیں کوئی عجم نہیں کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا فوراً بھیجے ہمیں کمپیوٹر پر یہ کتاب. فوراً جناب کمپیوٹر پہ کتاب گئی, ترجمہ ہوا راتوں رات. اوقاف میں جب جمع ہوا تو اوقاف کے مدیر نے جب پڑھا, پڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ شخص ہے کون, یہ اللہ نے اتنے برسوں میں کس سے یہ کام لیا, یہ ہے کون. پھر وہ دیر تک حضرت کے لیے دعائیں کرتے رہے. پھر وہ کتاب چھپ گئی. پیارے شیخ نے اپنے خادم حافظ ضیاء الرحمان سے پوچھا کہ میرا ذاتی ہدیہ کتنا جمع ہے تمہارے پاس. کہ حضرت والا 800,000 جمع ہے. فرمایا بھجواؤ, مجھے یہ زیادہ کام ضروری لگتا ہے, سنتوں کی کتابیں چھپواؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے نہیں ہوں گے, یہاں سے قرآن پاک بھی الحمدللہ مفت تقسیم ہوتے ہیں. آپ یہ جھنڈے اور چراغاں اور جلوس اور جلسے اور شادی میں اتنا خرچہ, گناہ کبیرہ, موت کے اندر اتنی رسومات, 8-8 دیگیں اتر رہی ہیں, ایک طرف یہ رکھ لو اور دوسری طرف سنت کی کتابیں تقسیم ہو اور سنتیں جاری ہو جائیں گھر گھر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو کس بات کی زیادہ خوشی ہوگی. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں تو اللہ کتنا خوش ہوں گے بھائی. اس وجہ سے اس کی بہت فکر رکھنی چاہیے کہ ہمارے زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس خط آیا تو حضرت مجدد نے فرمایا یہ انہوں نے لکھا ہے. ایک مثال بتا رہا ہوں, کاپڑا مل گیا تو ایک صاحب بیچ میں بولے کہ لگتا ہے کوئی بنگالی ہے, حالانکہ بنگلہ دیشی بولنا چاہیے, اس وقت تو تھا بھی نہیں بنگلہ دیش وغیرہ. تو حضرت مجھے نے ڈانٹ لگائی, فرمایا تمہارے منہ سے تکبر کی آ رہی ہے بو, جاؤ جا کر توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, تم نے حکارت کے انداز سے کہا ہے, اصل میں مسائل معلوم نہیں. حضرت مجدد سے کسی نے پوچھا, خیر انہوں نے معافی مانگی اللہ سے. تو جب یہ منل قوم والے نعرے لگے تھے نا, تو اس کے بعد حضرت کے کمرے میں ایک صاحب روتے ہوئے آئے تھوڑی دیر کے بعد کہ حضرت مجھے فلاں زبان والے سے نفرت تھی, آج آپ کے کمرے میں جانے کے بعد میں نے کھڑے ہو کر اپنے کمینے پن کا اعلان کیا, اور اب مجھے اس زبان سے محبت ہو گئی ہے کہ میرے رب کی طرف سے یہ زبان ہے ساری, اور سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں اس زبان سے نفرت کرتا تھا. مسائل معلوم, فضائل تو معلوم ہے مجھے اور ہم سب کو, معلوم ہے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہم پڑھیں گے خاتمہ ایمان پر ہوگا, علاوت ایمانی ملے گی. مسائل نہیں معلوم, ہمیں یہاں مر جاتے ہیں مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, اس زمانے میں آپ نہیں تھے تو کوئی سو بھی نہیں رہا تھا, سمجھے, پوچھا حضرت یہ جو لطیفے سنائے جاتے ہیں, جیسے میں میمن ہوں تو یہ میمن کے, پٹھان کے, ہاں بلوچ کے, اڑے مڑے تڑے اور میمن کے, اور ان کے جو لطیفے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا کیا خیال ہے, اس میں کوئی پکڑ کا خطرہ نہیں؟ فرمایا اگر لطیفہ سنانے والا کسی زبان اور قوم کو حقیر سمجھ کے لطیفہ سنا رہا ہے سوئے خاتمہ کا خطرہ ہے, اور ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہنسنے ہسانے کے لیے. اب بعض لوگ تو لڑ پڑتے ہیں, اب ہمارے دوست جو پاگل ہیں جو لطیفے سناتے ہیں خود پٹھان ہیں, یوسف زئی پٹھان ہیں, اور لیکن پٹھانوں کے انداز میں کیسے مستیاں کرتے ہیں. اور آپ سب دیکھو جتنی زبان والے ہیں سب خوش رہتے ہیں, ارے شیخ کے سامنے میمن کا لطیفہ سناتا ہے پھر, تو سناتا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ زیادہ تر میمن جو ہے وہ کنجوس ہوتے ہیں, میں کیا کروں گا, بس ٹھیک ہے کوئی اس میں غلط بات بھی نہیں ہے. وہ بائی ہونا کھپن دور دو بائیس ہونا چاہیے, چار نہیں ہونا چاہیے. میں خود میمن کا لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک میمن سو رہا تھا, خواب میں کسی نے کہا یہ 99 سونے کی اشرفیہ سونے کے بسکٹ تمہارے لیے ہیں. تو میمن نے کہا ہے بھائی تیرے کو معلوم ہے اپن میمن ہے, ہم کو 100 پورا چاہتا ہے, 99 نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے 99 کہتا ہے 100. میمن صاحب کی آنکھ کھل گئی, دیکھا کہ کوئی بھی نہیں, آنکھیں بند کر کے کہا اچھا 99 دے دے بھائی. اب کیا ہے اس میں بھائی, الحمدللہ ہمارے دوست میرے زیادہ تر دوست پٹھان ہیں، زیادہ تر دوست پٹھان ہیں، دبئی میں تو 5-6 چکر میں تو میرا انہوں نے یہ جوس نکال دیا، ایک تو لمبے تڑنگے اور اوپر سے لے کے دبا کر پخر سنگا ہے، میں نے کہا مہمان پٹھان ہوں بھائی، ہڈیاں توڑ دے گا کیا؟ تو بہت بڑی تعداد، خصوصاً مدارس میں بیان ہوتے ہیں تو وہاں پر زیادہ تر یہی دوست ہو، تو زیادہ تعداد ان کی ہے الحمدللہ، لیکن وہ ہنستے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، وہ بو آ جاتی ہے انسان کو کہ کوئی تعصب اور کوئی اعتراض اور کوئی کسی کو حقیر سمجھ کے بات کریں تو اس کا جو ہے نا شکل سے بھی معلوم، اور پھر شیخ کے پاس بیان ہو اور نعوذ باللہ شیخ حکارت کرنے دیں تو شیخ کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. اب کوئی اپنی طرف سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نہیں سنتے تھے، حضرت مجدد کا جواب کیسا ہے؟ ماشاءاللہ نہیں کہا، کیسا ہے ماشاءاللہ؟ فرمایا اگر قوم کی حکارت اور زبان کی حکارت کر کے لطیفہ سنایا، ان کو حقیر سمجھا، تو پھر جو ہے وہ سوئے خاتمہ کا خطرہ ہے، ورنہ کوئی منع نہیں ہے. اب حضرت مجدد سے بڑھ کر کس کا علم ہے بھائی؟ اب اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگ ہوتے ہیں حکارت سے بات کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اب ظاہری بات ہے وہ ان سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آیت کل پڑھی تھی ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سبب ہے. دنیاوی زندگی تھوڑا پڑھ لیا تھا، اس میں سے 2-4 جملے دوبارہ عرض کر لیتا ہوں. دنیا نام ہے اللہ کو ناراض کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کو دار الغرور کا لقب دیا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے جس نے دنیا بنائی ہے، اور کسی پیلس پر لکھا ہو دھوکے کا گھر اور انٹری لازمی ہو تو کتنا احتیاط کرے گا. جس رب نے دنیا بنائی ہے وہ فرما رہے ہیں دھوکے کا گھر ہے. اب جو بیچارے علماء سے دور ہیں وہ جائیداد نے بیچ کر فٹ پاتھ پر آلو چھولے بیچ رہے ہیں، یا فال نکال رہے ہیں طوطے کی، جو اتنا سا ایک دانہ کھلا کر وہ دال کا اور فال نکال رہے ہیں، پرانے پرانے گتے 20-20 سال پرانے وہی چلے آ رہے ہیں، اور وہ ایسے فال نکالنے والا امپریس مارکیٹ پر فال نکال رہا تھا. ایک آیا کوئی اس جیسا پہلوان جس نے شیخ سے پوچھ لیا تھا، آ کر کہا آپ لیاقت آباد میں رہتے ہیں؟ کہاں؟ کہ گلی نمبر 420 کہاں، کافی گھر میں آگ لگ گئی. ارے سب توتے ووتے کو بھولا، پیسے بھول کے بس میں چڑھ کر بھاگ گیا جلدی. اب وہ لوگ جمع تھے سب کا، اس کے گھر میں آگ لگی نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا اور یہ ایسے بھاگ گیا، اس کو اپنے گھر کا خبر نہیں ہے، آپ کے گھر کی خبریں دے رہا ہے. وہ سب کا ایمان تازہ ہو گیا الحمدللہ. حضرت مجدد نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ انگریز کا بال کٹوا رہا تھا، انگریز عیسائی برٹش برے صغیر کا وقت جب، تو ایک صاحب آیا کہ سر جلدی چلیں، آپ کا جو فارم ہاؤس ہے اور آپ کا جو گودام جس کے اندر مال رکھا ہوا ہے گیہوں وغیرہ، وہ چاروں طرف آگ لگ گئی ہے، چلیے جلدی چلیں جلدی چلیں. کہا تم لوگ جاؤ، میں یہیں کام سے نپٹا کے پھر آؤں. سر اتنا نقصان ہو جائے گا کہ نہیں نقصان ہوگا، جاؤ تم. حضرت مجدد راوی ہیں، اور ٹھاٹ سے وہاں پہنچا، سب آس پاس چیزیں جل چکی تھی، اس کا فارم ہاؤس اور اس کا گودام نہیں جلا تھا. جی حضرت مجدد فرما رہے ہیں. پوچھا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ کہا وہ مسلمان جو سال کے بعد 2.5% جو زکات نکالتے ہیں نا، تو میں بھی زکات نکالتا ہوں، اور میں نے مولوی سے سنا ہے جو زکات نکالتا ہے اس کا مال باقی رہتا ہے، مجھے فکر ہی نہیں تھی. اب یہ کس سے کہانی کی بات نہیں بتا رہا آپ کو میں، آپ جا کر دیکھ لو. جو زکات صحیح دیتے، ایک تو زکات کا حساب نکال دیتے ہیں پیسے نہیں دیتے، ایک زکات کا حساب ہی نہیں نکالتے، اور چاہے وہ صدقہ دیتے رہے چاہے زکات کے اکاؤنٹ میں دیتے رہے، حساب کتاب ہی نہیں نکال رہے. پتا ہی نہیں ہمارے پر کتنا ہے جناب، بزنس کو بڑھا رہے ہیں ہم لوگ، جائیدادیں خرید رہے ہیں، باغات خرید رہے ہیں، اور یتیم کا مال کھایا ہوا ہے. حساب کتاب نہیں کرتے، نہ زکات کا نہ وراثت کا، ہر وقت تکلیف میں رہے گا، یہ ساری زندگی دھکے کھاتے گزرے گی. بھائی میں تو نہیں کہہ رہا نا، تو حدیث بات بتا رہا ہوں، اور وہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے. مفہوم یہ جو دنیا کی حقیقت کتاب ملتی ہے نا مفت میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. کیا عجیب و غریب نصیحت ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہوگا. ابھی ہم حافظ شفقت کے پاس بیٹھے تھے، بھائی کے پاس، حافظ ڈاکٹر شفقت کے پاس، بابا کے پاس تھے، بہرحال حافظ صاحب تو ہم ساتھ بیٹھے تھے، باقی بابا کے پاس بیٹھے تھے، تو ٹیلی فون آیا، پتا چلا کہ بجٹ ہے. تو حافظ ڈاکٹر شفقت نے پوچھا کہ یہ اپلوڈ ہو جائے گا؟ پتا نہیں یہی بولتے ہیں آپ لوگ ہنسیں گے، تو یہ بجٹ ابھی اپلوڈ ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ اپلوڈ ہو جائے گا. اب جو جو اس بزنس سے منسلک ہیں، کسی بھی امپورٹ ایکسپورٹ سے یا پیٹرول کا ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ بجٹ میں ایک روپیہ بڑھ جائے گا، یا جو بھی معاملات ہیں ان کا دھیان بجٹ پہ لگا ہوا ہے، بھائی اس پر آر ڈی لگی نہیں لگی، سیلس ٹیکس لگا نہیں لگا، اور اگر سیلس ٹیکس کے ریٹرن میں غلطی ہوئی تو پھر کیا ہوگا، کتنی پینلٹی لگی، سب پتا ہوگا، اپنی آخرت کا نہیں پتا. کیوں؟ شوق اس بات کا ہے نا، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، ورنہ تیرے احتیاط کے سوراخوں کو بند نہیں کروں گا، ایک سے نکلے گا دوسرے میں ڈال دوں گا. اور اگر تو عبادت کا مطلب تقوی، فرض واجب سنت موقع دا، اور اگر تو نے میری عبادت کی مجھے مفہوم کے راضی کیا، تیرے احتیاط کے سوراخ ہم بند کریں گے. میں جانتا ہوں کتنے لوگوں کو، ایک کو نہیں درجنوں کو جانتا ہوں، ساری زندگی پریشان ہے، آج سے نہیں جانتا، پتا نہیں کتنے برسوں سے جانتا ہوں، ہر وقت مقروض، ہر وقت پریشان، ہر وقت گھر میں جھگڑے کہ کمائی اتنی ہے، قرضہ اتنا بڑھ گیا، تم لوگ خرچے کم نہیں کرتے ہو، میں ہاتھ تو آپ نے کھولا. اور اتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، اتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کاروبار کا شوق، اور سب کو پتا ہے یہ ایماندار، واقعی ایماندار ہیں. اب انہوں نے دیا، انہوں نے دیا، انہوں نے دیا، ایک کیپیسٹی 10 لاکھ کی اور پارٹی بند گئی 5 کروڑ کی. اب جب پیسہ آئے گا، جب جو ادھار دیے پیسہ آئے گا تو پارٹنروں کو تھوڑی دے گا، وہ تو اصول ہے کہ اس کا پروفٹ نکلے گا پھر دے گا. گاڑی آ رہی ہے، پلاٹ خریدے جا رہے ہیں دوسروں کے پیسوں سے، اب خسارہ ہو گیا، اگر ہمارے پیسے لاؤ کہاں سے لائیں گے، ہر وقت پریشان. اور اگر تقوی اختیار کر لیں میں اور آپ، تو کیا اسی کتاب میں حدیث پاک لکھی ہے کہ مجھے ایک آیت کا پتہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اس پر عمل ہو جائے سب کام کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سارے مشکلات سے اللہ ایگزٹ دیں گے اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اب فیصلہ کر لو باقی بچا کیا. لیکن اور نام بھی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا، اللہ کام آسان بنائیں گے. اور بھی انعام ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ عزت عطا فرمائیں گے. اور بھی انعام ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ ہمارے غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھیں گے. اور بھی انعام ہے، فلنحیینہ حیاتن طیبہ، اللہ ضرور ضرور باقی زندگی عطا فرمائیں گے. کتنے انعامات ہیں. اور بھی انعام ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اور بھی انعام ہے، ومن یتق اللہ یجعل له من ومن ی... ہاں؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اور پتا نہیں کتنے انعام ہیں، یہ تو قرآن پاک کے انعام ہیں. اور آسانیاں وہ پھر الگ آگے، اور پھر اللہ کے پیاروں کی نشانیاں الگ، وہ نشانیاں پڑھیں گے میرے جیسے کو تو ایسا لگے گا کہ دل پھٹ گیا، ایک نشانی پر بھی عمل نہیں ہے. اور اللہ معاف فرمائے، اپنے کو نیک بھی سمجھ رہے ہیں، لوگوں کی واہ واہ میں ڈوبے جا رہے ہیں، اب نقصان ہی نقصان ہے لوگوں کے واہ واہ میں ڈوبنے میں. تو دھوکے کے گھر میں جب جائیں گے تو کتنا ڈر کر جائیں گے، تو دنیا میں ہم اللہ سے ڈر کر کیوں نہیں رہتے. فرمائے، چیست دنیا از خدا غافل بودن، دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے. اس طرح مشکل ہوگی، آؤ تو صحیح آؤ بندہ چھوڑ دو، وہ پتا نہیں اس میں کیا مستری بڑی ہوئی ہے. اور اللہ تعالی نے دنیا کو جو دار الغرور فرمایا، اس کی حکمت مولانا رومی رحمتہ اللہ نے بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الغرور کا لقب اس لیے دیا ہے کہ جو دنیا تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہے، بیوی بچے مال و دولت دوست احباب کار کاروبار سب تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آتا ہے تو یہ دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے اور لات مار کر قبر میں ڈھکیل دیتی ہے. اور مردہ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے، دبا کر چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام، دبا کر چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. مرے تھے جن کے لیے، وہ رہ گئے وضو کرتے ہوئے، جنازے نماز پڑھائی آ کر، جنازے نماز پڑھائی آ کر اوروں نے، ساری زندگی مرے ان پر اور ساری دنیا پھر چھوڑ دیتی ہے. لیکن اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں، قبر میں بھی اللہ ساتھ دینے والے، آخرت میں بھی، محشر میں، ہر موقع پر اللہ کا ساتھ. جو دوست ہر وقت وفاداری کا دم بھرتا ہو لیکن گاڑے وقت میں ساتھ چھوڑ دے، اور بے کسی میں چھوڑ کر الگ جا کھڑا ہو، وہ بے وفا اور دھوکے باز کہلاتا ہے یا نہیں، بتائیے. ہاں، اس لیے دنیا کو دار الغرور اللہ نے فرمایا کہ سب چھوڑ دیتے ہیں ساتھ، جن کے لیے حرام کمایا، جن کے لیے وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، جس کاروبار کو بڑھانے کے لیے رات دن فکریں کی، آخر مریں گے نہیں مریں گے، پھر کاروبار بیچ میں ادھورا رہ جائے گا. اللہ کو ناراض کر کے کاروبار بڑھا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے برانچیں کھولتے جا رہے ہیں، ایک لاہور میں برانچ کھول لی، ایک فیصل آباد میں کھول دی، اور نماز کی فکر ہے نہیں. ہر وقت بس دنیا دنیا دنیا، ایک چیز ساتھ میں نہیں جائے گی جناب. یارب تیری، اور پھر مردہ بچارہ جاتا ہے اور کیسا، آپ مرسیڈیز پر نہیں، بڑی بڑی بس میں بھی نہیں. آپ کہیں گے نہیں جنازہ تو بس میں جاتا ہے، چلو مرسیڈیز میں نہیں جاتا، آگے تو سنو، پھر آگے بس قبر تک جائے گی کیا؟ کندھوں پر جائے گا نا. یارب مردہ یہ بزبان حال کہتا ہے، یارب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، یارب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے مجھ کو پیدل، اوروں کے کندھوں پر آیا ہوں، اوروں کے کندھوں پر آیا ہوں. یہ دار الغرور کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی نصیحت بتانی تھی، لکھ لیں اپنے پاس. یہ افسانہ ختم ہو گیا. اللہ سے امید کیسی؟ یارب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے مجھ کو پیدل، اوروں کے کندھوں پر بیٹھ کر آیا ہوں. مرسیڈیز بی ایم ڈبلیو نہیں، اشرف المخلوقات کے کندھے پر بیٹھ کر آیا ہوں. اس وقت کوئی ساتھ دے گا؟ رسک کمانے کو منع نہیں، کل بھی بتا دیا تھا، آج بھی لکھا ہوا آگے. دنیا متاع الغرور یعنی دھوکے کی پونجی ہے. اور متاع کیا ہے؟ آہا میرے شیخ کو اللہ کیسی باتیں عطا فرما دیتے. علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اجمی عالم علامہ اسمعی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ متاع اور رقیم کی تحقیق کے لیے عرب کے دیہات میں گئے. بہت غور سے سننا، کیونکہ دیہات میں اس زمانے میں ٹکسالی زبان بولی جاتی تھی اور شہروں میں تو دوسری زبانوں کی آمیزش شروع ہو جاتی ہے. علامہ اشبئی نے دیکھا کہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک چت کبرا کتا آیا اور چولہے کے پاس برتن صاف کرنے کا ایک میلا سا کپڑا تھا، کتے نے اس کو منہ میں لیا اور پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا. جب ماں آئی تو بچے نے کہا، یا امی جا رکیم واخذ المتاع وتبارک الجبل. علامہ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جملے میں تین لغت حل ہو گئیں. معلوم ہوا کہ رکیم چتکبرے کتے کو کہتے ہیں، اور متاع اس حقیر اور میلے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے باورچی خانے میں برتن صاف کیے جاتے ہیں، جس کو اردو میں صافی کہتے ہیں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا متاع، حقیر اور ذلیل اور بری کب ہے؟ جب آخرت سے غافل کر دیں. دیکھو بھائی پھر آ گیا نا، ہمت بڑھ گئی یا نہیں، یا مایوس ہو گئے؟ ابھی ایک صاحب ہیں، آج بھی مایوس ہو کر دوست کو فون کیا کہ میں آج کل بہت مایوس ہو رہا ہوں، پہلے میں روز آتا تھا، اب ہفتے میں ایک بار آ رہا ہوں. میں نے کہا اس کو فون کرو، میرا سلام دو، جو ہفتے میں ایک بار آ رہے ہو اس کا شکر ادا کرو. ابھی آپ تکلیف میں ہیں، ارے انشاءاللہ آپ کا بزنس سیٹ ہو جائے گا، پھر روز آنا. لیکن دوسری طرف ایسے لوگ جن کا سب کچھ صحیح ہے، ہر وقت ہائے 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 ہائے، یہ ساری دنیا دیکھو کہ کپڑا صاف کرنا، اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں میک اپ، فیشن، مہنگے کپڑے، برانڈیڈ چیزیں بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیٹی کے لیے، پیدائش کے وقت کے برانڈیڈ کپڑے، پتا چلا پانچ پانچ ہزار، دس دس ہزار چیزیں ایک وقت میں آ رہی ہیں، اور ٹوٹل گنا تو 80-70 ہزار روپے ڈال دیے اس کے اندر. ہر چیز برانڈیڈ، بچے کو معلوم ہے برانڈیڈ ہے، یہ ریا نہیں ہے تاکہ دوسرے دیکھیں. بھائی ایک کپڑا ہے وہ 500 روپے کا ہے اور برانڈیڈ 800 روپے کا ہے، آپ نے اس لیے لیا کہ زیادہ وقت چلے گا اور اچھا لباس ہے، یہ شریعت نے منع نہیں کیا. 1000 کا لے لیا، منع نہیں کیا. ایک مثال بتا رہا ہوں، کس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس نے 2000 کا جوڑا سلوایا، اپنی خوشی کے آرام کے لیے زیادہ وقت چلے گا، پکڑ نہیں. اور ایک نے 1500 کا جوڑا بنایا ریا کے لیے، وہ اس کا لیے وبال بن جائے گا آخرت کے لیے. اب بچے کو کیا معلوم برانڈیڈ ٹرالی کون سی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر برانڈیڈ یہ ٹرالی 10-10, 15-15 ہزار کی کہیں بھول گئے، اب راتوں کو جو ہے وہ وومیٹنگ ہو رہی ہے، شور صاحب کو دست لگے ہوئے ہیں، وہاں پہنچے تو ٹرالی ہے ہی نہیں. بچے کو برانڈیڈ جوتا پہنا کر محترمہ گود میں لے جا رہے، یہ گھر پہنچی، اے میری ماں، ایک پیس کدھر گیا؟ اب تلاش کرو جہاں سے آئی ہوں، جاؤ رات کو جاؤ ٹارچ لے کر ایمرجنسی لائٹ لے کر تلاش کرو، اب رو رہی ہیں، معصوم بچوں کو مار رہی ہیں، آپ نے کیوں پہنایا برانڈیڈ بھائی؟ اگر یہی 150 کا ہوتا گر جاتا، انا للہ پڑھتے اور کوئی مسئلہ نہیں، اور پہنا رہے ہیں آپ 4000 روپے کا برانڈیڈ بچے کو، وہ ظاہری بات ہے تو رونا آئے گا۔ موزہ برانڈیڈ، اس پر بیان ہو چکا ہے، مجھے نہیں کرنا اس وقت برانڈیڈ وغیرہ چیز، 100 دفعہ جس کو غرض ہو بات مانے نہ مانے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مالداری کو غنیمت سمجھ لو مفلس ہونے سے پہلے۔ یہی لوگ کوئی مسئلہ آتا ہے تو روتے پھرتے ہیں، کاش کہ ہم شادی پر اتنا خرچہ نہ کرتے، کاش ہم 1200-1500 لوگوں کو نہ بلاتے، کاش ہم اپنے اولاد بیٹے اور بیٹی کے لیے برانڈیڈ چیزیں مہنگی مہنگی نہیں خریدتے۔ فیڈر، 5 قسم کی فیڈر کیوں نہیں؟ اس کے اندر ہم نے یہ دیا ہے، اب دوبارہ دھوئیں گے پھر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اس لیے یہ اب ہم نہیں دیں گے۔ اب 5 5 چیزیں، ایک چھوٹی، ایک بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، اور ایک موٹی، ایک موٹی بھی ہونی چاہیے بوتل نا، جس میں زیادہ چیزیں آ جائیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ تھرماس خرید کر آیا، اور اس سے بولا ایسا مزیدار چیز بولا ہے، ایسا مزیدار چیز ملتا ہے، یہ ایسا چیز ملا ہے زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے، ٹھنڈے کو ٹھنڈا رکھتا ہے، گرم کو گرم رکھتا ہے۔ کہا اچھا پھر آپ کیا خرید کے لائے ہو؟ کہا 4 پیالی چائے اور 2 آئس کریم کے ڈبے ڈالے ہیں اس نے۔ شاباش جوان، بہت عیش کر کے کھائے گا پھر یہ پیے گا۔ ارے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، شیخ کو خط تو لکھو اور ارادہ بھی تو لکھو، ارادہ نہیں لکھا، ایسے ہی لکھ دیا، شیخ کہے گا ہاں خرید لو، گناہ تو ہے نہیں۔ دیکھ برانڈیڈ چیز اگر چاہیے، چپل ہے، اللہ نے دیا ہے برانڈیڈ چپل، 1500 کی لے لی، ٹھیک ہے، پھر ہوتی کیوں؟ چپل جب گم ہو جائے کسی جگہ پر، پھر رونا کس چیز کا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، دنیا دھوکے کا گھر جب ہے، جب آخرت سے غافل کر دیں۔ جو بہو بیٹیاں مارکیٹوں میں دھکے کھاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے؟ جو مارکیٹوں میں 5 5 6 6 7 7 گھنٹے نمازیں نہیں پڑھی، خط آ جائے گا کل، ارجنٹ لکھا ہوگا، ارجنٹ، اور اس میں خواب لکھے ہوں گے وہ ارجنٹ ہے جناب، اور اس میں لکھا ہوگا کہ میں کھاتی نہیں ہوں وہاں پر، بس گھومتی رہتی ہوں 5 گھنٹے، جو شیخ نے کہا ہے نا کھانا پینے میں پھر ٹائم لگاتی ہیں، میں نہیں کھاتی پیتی۔ اچھا بھائی تو نہیں کھاتی پیتی، بڑا تیر مار لیا، لیکن دھکے تو کھا رہی ہے۔ اور ایک جب اگر تمہیں کپڑا لینا ہے ایک جگہ سے کیوں نہیں لیا، 8 8 تھان سے نکلوا کے دوسری دکان پر کیوں؟ اس لیے کہ بس ہمارے پاس ایسی چیز ہو جو کسی کے پاس نہ ہو۔ تو دنیا تو یہ آخرت سے غافل کرنے والی چیزیں نہیں ہیں جناب۔ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، لیکن یہ دنیا جیفا اور متا، یعنی حقیر اور ذلیل، بشرط شہی ہے۔ اور بشرط شہی کیا ہے؟ یعنی آخرت سے غفلت۔ اور اگر آخرت سے دنیا غافل نہ کرے تو علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو آخرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنا لو تو یہ بہترین پونجی ہے۔ ایک شخص اپنے مال سے علماء دین کی خدمت کر رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، خانقاہ بنا رہا ہے، دین کی کتابیں چھپوا رہا ہے، طلباء اور صلحاء کو کھانا کھلا رہا ہے، تو کیا اس کی یہ دنیا متاع غرور اور ذلیل اور حقیر ہے؟ یہ دنیا اس کی بہترین پونجی ہے جو اللہ پر فدا ہو رہی ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ متقی تیرا کھانا کھائے، کیونکہ متقی کھانا کھا کر جو نیک کام کرے گا وہ کھلانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں۔ بس اس کی یہ دنیا ہرگز حقیر نہیں، کیونکہ آخرت کی تعمیر کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہی ہے۔ لیکن یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کو یہ نصیب کہاں کہ دنیا اس کو غافل نہ کرے۔ میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا راز ہر سینے کو عطا نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے سرکاری کام کے لیے، اپنی ولایت اور محبت و دوستی کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ ہر شخص کو یہ سعادت اور عزت اور شرف نہیں ملتا، اور سرکاری کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا انتخاب ہوتا ہے اس کو جو ساتھی دیے جاتے ہیں وہ بھی منتخب ہوتے ہیں۔ اور یہ دولت شیخ کے ذریعے ملتی ہے، اطاعت کے ذریعے ملتی ہے، کونوں مع صادقین، عمل کے ساتھ ملتی ہے، اپنی خودرائی سے نہیں ملتی یہ چیزیں۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاقی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے فیض بند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں تو وقت کے کسی ولی یا اس کے غلام سے اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں اور وہ آنا جانا رکھتا ہے، وقت لگاتا ہے، اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے، پھر اصلاح کراتا ہے، اس میں کچھ لوگ جو شیخ نے کہا فوراً عمل اور کچھ لوگ نفس کے ساتھ آمیزش، چلو بہرحال، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہوں کے جنگل میں آگ لگا دے گا، شیخ کا سارا درد دل ٹرانسفر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کا کرم نہ ہو تو انسان اپنے بزرگوں سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس راہ میں اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں، کیونکہ بدگمانی سے فیض بند ہو جاتا ہے، شیطان بھی بدگمانی سے مارا گیا، پھر سب کو پتا ہی ہے فرعون اور شداد، ابو جہل، ابو لہب، سب یہ بدگمانی سے مارے گئے۔ جس سے کٹ آؤٹ الگ ہو جائے تو پاور آؤ سے بجلی آنا بند ہو جاتی ہے، اس لیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ سالک کے دل میں اس کے دینی مربی کی حقارت ڈال دیتا ہے اور اس کے تعلیمات پر اعتراض کرتا ہے، یہ دین، تاکہ یہ دین حاصل نہ کر سکے۔ پھر شیخ پر اس کے اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بے موقع ڈانٹ دیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ غصہ کرتے ہیں وغیرہ، اس لیے جب پہلے مان چکے کہ میری شیخ سے مناسبت ہے، یہ متقی ہے، اللہ والا ہے، بزرگان دین کا صحبت یافتہ، خلافت یافتہ اور شیخ کا اعتماد والا ہے، تو جس طرح چاہے تربیت کریں۔ پتہ نہیں لکھا ہے یا نہیں، مرحومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شیخ کے ہاتھ پر ایسا رہو جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ پہ رہتا ہے۔ اگر غسل دینے والا اسٹارٹ کرے غسل کو اور وہ مردہ ہاتھ مار کر کرے کہ بھائی کی کندھا پہ ہے جناب، وہ اچھے شروع کرنا، ایک مارے گا لات کا تو مرا ہوا کہاں ہے، تو اسی طرح شیخ کی تعلیمات پہ اعتماد نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے پاس آگے ہی تو لکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پر ایسے رہو جیسے مردہ زندے کے ہاتھ پر، جب وہ اللہ والا ہے تو یاد رکھنا انشاءاللہ اس کا کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہوگا، وہ غلطی ہو سکتی ہے اللہ سنبھال لیتے ہیں، اس کا نام ہے اندھی تقلید، لیکن یہ اندھی تقلید بیداری کی تقلید سے افضل ہے، کیونکہ اس کو فنا فی شیخ کا مقام مل رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مقلد ہوں، تقلید کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں کی تقلید کرتا ہوں۔ پھر اس کے فرمائے ایک بوڑھے کی، حضرت حاجی صاحب امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے اپنی رائے کو شیخ کی رائے میں فنا کر دیں، خودرائی نہ کرے۔ ہاں اگر شیخ شریعت کے خلاف کوئی حکم دے کہ تم آج مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعت پڑھو یا فرض واجب سنت موقعہ کو چھوڑ دو، تو ایسے شخص کو دوری سے سلام۔ کوئی بتائے گا ایسی باتیں جو آج حضرت کے بیان میں ہم سن رہے تھے، کیسا کیسا آپریشن کر رہے تھے جالی کا، یہاں بھی دیکھو، کیونکہ جو شیخ شریعت میں مداخلت کرے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اعتراض کیا میرا ملیر میں بیان ہوتا تھا، حضرت سے پوچھنا ادب کے خلاف لگتا تھا، حضرت میر صاحب سے پوچھنا بھی ادب کے خلاف، تو حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب، نائب مفتی دارالعلوم کورنگی کو میں نے فون کیا، حضرت کے خلیفہ ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت یہ معاملہ ہے، تو ہنس کے فرمایا شیخ مستحب کام کو بھی روک سکتا ہے، چیے جا کے مباح، اور مولانا صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے سامنے، انہوں نے لکھا تھا، کوئی اعتراضات مجھ پہ ہو رہے تھے، مجھے بتاتے میں منع کرتا کہ مت لکھو، ہمیں کیا ضرورت ہے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو لکھ دیا کہ یہ چیزیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، ہمارے شیخ منع کر رہے ہیں، جواب لے لینا مولانا فرحان سے، جس کو چاہیے تو مولوی فرحان سے لے لینا، لکھا تھا کہ شیخ منع کر سکتا ہے ان کاموں کو، شریعت میں دخل نہیں دے سکتا، کسی بھی معاملے میں شریعت میں دخل نہیں دے سکتا کہ آپ نے، باپ نے مجھے گالیاں دی ہیں، اب خبردار باپ کے پاس گئے تو، خبردار تو اس کا علاج کرایا تو شریعت میں دخل ہو گیا نا، آپ کی بیوی نے مجھے ٹیلی فون پہ 3.5 برے جملے کہے اور خط میں برے برے الفاظ کہے، بیوی کو گھر پہنچاؤ، تو ظالم بھی ہے، بدماش بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے، جو بھی شریعت کے معاملات ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دے شیخ کہ آج نفلیں ملتوی کرو، وظیفہ کم کرو، یا خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ، یا نمازیوں کے جوتے سیدھے کرو، پہلے وضو خانے میں بلغم ہوتا تھا اب ٹائل لگے ہوئے ہیں، یا وضو خانے کا بلغم صاف کرو تو فوراً مان لو، یا یہ کہہ دے کہ تم غصہ چھوڑ دو، اپنے کو مٹا دو، تو یہ مت سمجھو کہ ہم کو غصہ کرنے کا شرعی حق ہے، اب تمہیں خانقاہ میں جھاڑو لگانے سے اور بلغم صاف کرنے سے اللہ ملیں گے، اللہ اطاعت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اللہ والے نے اس کو خلافت دے دی چند دن میں، اب پرانے پرانے والوں کو غصہ آ گیا، حسد کی آگ لگ بیٹھی، اس طرح ٹوپی اور نیچے کرو، منع ہے اس طرح ٹوپی پہننا، ہاں تھوڑا اوپر کر لیں اور تھوڑا سا، بس 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 بس، باقی یہاں ٹوپی پہننا، اتنے اتنے بال نظر آنا، مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، بتاؤں گا تو ڈر جائیں گے آپ، اس لیے نہیں بتا رہا. یہ اس طرح پہنتے نا بعض لوگ ٹوپی، اس طرح چھوٹی سی ٹوپی اور اس طرح. کیا فرمایا مفتی صاحب نے پتا ہے؟ یہودیوں کا ہے طریقہ ہے بہت سے لوگ، لیکن ہم نہیں بولیں گے کسی کو، اپنی اولاد کو میں بولوں گا جسمانی ہو یا روحانی ہو، اور روحانی میں بھی وہ اولاد جس کے بارے میں پتا ہے کہ میری بات مانے گا، خدا نخواستہ کوئی غلط جملہ کہہ دیا پھر مصیبت ہو جائے گی. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ انہوں نے خلافت جلدی دے دی، خاص دن جل گئے، ابھی چند دن ہوئے خلافت دے دی. شیخ کو پتا چل گیا اور بلایا جو آٹھ دس جتنے وقت لگا رہے تھے، فرمایا یہ مرغی لے جاؤ اور وہاں کاٹ کر لاؤ، جاؤ تمہیں کوئی نہ دیکھے. ایک آیا تھوڑی دیر میں، کہاں مرغی کاٹی؟ دیوار کے پیچھے ہی. تم نے خانقاہ کے پیچھے، تم نے مسجد کے پیچھے، تم نے پہاڑی کے پیچھے، تم نے درخت کے پیچھے. وہ جس کو خلافت جلدی ملی تھی وہ ہاتھ میں زندہ مرغی لے کر چلا آ رہا ہے، سب ہنس رہے ہیں، ارے چلے ہو جڑے ہو جائے گا، ہستی مستیاں کر رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں، پاگل ہے پاگل ہے. شیخ چپ چاپ دیکھتے رہے، نزدیک آیا، تم نے کیوں مرغی نہیں کاٹی؟ حضرت آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ مرغی وہاں کاٹو جہاں کہیں نہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اب میں جہاں جاتا ہوں اللہ تو دیکھ رہے ہیں. الم یا علم بھی ان اللہ یارا وہ ماں کو مئی نما کن تم. اب میں کیسے مرغی کاٹوں؟ جہاں تنہائی بھی تھی وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ تو ہیں. فرمایا نالائکو دیکھو یہ ہے، اس وجہ سے خلافت دی جاتی ہے. شیخ اللہ سے مانگتا ہے اور دل میں دعائیں کرتا ہے، ایسے دعائیں کرتا ہے، استخارے کرتا ہے، اور اس کے حالات کو دیکھتا ہے کہ بکاؤ مال تو نہیں، وہاں جا کے عورتوں کو دم شروع کر دیں، غیر شرعی تقریبات میں بیٹھا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں اور ہاتھ دیکھ رہا ہوں، غیب کی خبریں بتا رہا ہوں، تو شیخ کی بات کتنی خراب ہوگی؟ اس کی تو خلافت گئی. ویسے ہی حضرت مجدد نے فرمایا جو عمل نہیں کرتا خلافت گئی، لیکن مسائل تو ہوتے ہیں نا. کوئی بھی ایسی حرکت کر دی کسی کے ساتھ، کوئی غیر شرعی تقریبات میں پیسے لے لیے، کوئی بھی کام ایسا ہو، تو شیخ کی تعلیمات تو وہ نہیں. پھر شیخ نے فرمایا کہ جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے نا اس میں جلدی آگ لگ جاتی ہے، یہ نوجوان سوکھی لکڑی، اور دنا دن ہر دن میں عمل کرتا گیا، دس پندرہ دن بیس دن جتنے بھی لگے، اور تم لوگ گلی لکڑیاں ہو، شوں شوں کر رہے ہو. اگر تمہارے دل میں اللہ ہوتا تم حسد نہیں کرتے، شیخ پر اعتراض نہیں کرتے کہ اس نے جلدی کیوں خلافت دے دی. یہی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں غیر اللہ ہے ابھی بھی. اگر شیخ کسی مرید کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ متکبر ہے اور ساری دنیا اسے متوازو کہے تو سمجھ لو کہ شیخ کا ایکس رے صحیح ہے اور ساری دنیا کی تشخیص غلط ہے. جو شخص شیخ کی تشخیص کو غلط سمجھتا ہے اور اس کی تجویز اور مشورے پر عمل نہیں کرتا وہ اس راہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی. لہذا یہ راستہ بہت نازک ہے، شیخ کے خلاف کر کے اس کا قلب مقدر نہ کرو. تقدر قلب شیخ سے باطن کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. دل و جان سے اس کے مشوروں پر عمل کرو. اگر کوئی بات پیش بھی کرنی ہے تو نہایت ادب سے، اکرام سے، اللہ سے دعا بھی کرو کہ کوئی ایسا عنوان و تعبیر زبان سے نہ نکلے جس سے شیخ کا دل دکھ جائے. اللہ والوں نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ والوں کے خلاف، خصوصاً اپنے مربی اور شیخ کے خلاف شیطان وسوسہ ڈالے، استغفار اور توبہ شروع کر دو، کیونکہ کسی سابقہ نافرمانی اور گناہ کی سزا میں حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے. محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میں بھی بتا چکا، من اعترض علی شیخی و نظر الی احتقارا فلا یفلی ابدا. جس نے اپنے شیخ کو حقیر سمجھا، اس کے تعلیمات پر اعتراض کیا، فلا نہیں پا سکتا. فلا عربی زبان کا جامع لفظ ہے، زمین آسمان کی اس کو کامیابی نہیں ملیں گی. لہذا اپنے شیخ کے متعلق یہ اعتقاد رکھو کہ زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی میری اصلاح کے لیے مفید نہیں. آخر مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے قطب العالم نے یہ کیوں فرمایا کہ کسی مجلس میں ہمارے پیر حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہوں اور اسی مجلس میں امام غزالی، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہوں، تو میں صرف اپنے حاجی اپنے شیخ کو ہی دیکھوں گا، کیونکہ میں نے جس شیخ کا روحانی دودھ پیا ہے وہی میرا اصلی پیر ہے، وہی میری روحانی ماں ہے، یعنی جس نے میری روحانی تربیت کی ہے میں اس کی طرف متوجہ رہوں گا. تو اپنے دینی مربی سے اس درجے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ روح یہ افضل کہنا جائز نہیں کہ میرا شیخ سارے دنیا کے اللہ والوں سے افضل ہے، یہ پکڑ کا خطرہ ہے اس میں. ہمیں کیا معلوم کوئی اللہ کا ایسا ولی ہو جو کہیں چھپا ہوا ہو یا کسی ملک میں ہو. ہم سارے ملک کی خبر رکھتے ہیں کیا؟ سارے گاؤں سارے شہر کی خبریں رکھتے ہیں کیا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا شیخ روئے زمین پر جتنے اصلاح کرنے والے ہیں میری اصلاح کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے؟ روئے زمین پر اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی اور مفید نہیں یہ تو کہہ سکتا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور پیر اور ولی اللہ ہوں لیکن میرے لیے ان سے بہتر اور کوئی نہیں. تو جو شخص ضائع ہوا جس کو شیطان نے مارا اسی راستے سے مارا یعنی بدگمانی اور شیخ کی عظمت اس کے دل سے ہٹا دی اور اس کے لیے بدگمانی پیدا کر دی. انسان کو اپنے گناہوں کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا, آدمی فوراً کہتا ہے کہ میرا غصہ اللہ کے لیے ہے لیکن اپنا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا کیونکہ بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے. پہلے کسی پرکھنے والے کی کسوٹی پر پرکھی ہے, شیخ بتائے گا کہ آپ کا غصہ اللہ کے لیے یا نفس کے لیے ہے. ہر شخص خود فیصلہ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس ہم ٹھیک ہیں, اسی خودرائی کی وجہ سے اللہ نہیں ملتا. جو کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں وہی نا ٹھیک ہے. کیا جملہ ہے؟ جو کہتا ہے ہم ہی ٹھیک ہیں یہ نا ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک نہیں. جو شخص مسلح سے شیخ سے یہ کہہ دے کہ حضرت آپ کو تجربہ نہیں, آپ تو بھولے والے ہیں, یہ آدمی جس پر میں غصہ کر رہا ہوں ایسا ویسا ہے, تو سمجھ لو یہ شیخ پر اعتراض کر رہا ہے. گویا کہ شیخ بدھو ہے اور اللہ کی مدد اس پر نہیں. جس نے خلافت دی اس کی دعائیں نہیں, سارے سلسلے کی دعائیں نہیں. ایسے مرید کو کان پکڑ کر خانقاہ سے باہر نکال دینا چاہیے کیونکہ فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے بیچارے کا. بس یہی سوچئے کہ شیخ جس مقام سے تربیت کر رہا ہے اس مقام تک ہماری رسائی نہیں ہے. ورنہ اگر استاذ نے کہا پڑھو الف اور با اور شاگرد کے الف کھڑا کیوں ہے, با لیٹا کیوں ہے, با کے نیچے ایک نقطہ ہے تا کے اوپر دو نقطے کیوں ہیں, تو استاد کہے گا بس تشریف لے جائیے, آپ کی قسمت میں قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے, سبزی منڈی لکھی دی, جا کے آلو بیچیے. آلو پر اعتراض ہو تو چکندر بیچیے, منع نہیں ہے جو بھی. تو فرمایا کہ اگر علم, دیکھو ذرا جملہ, آپ جا کر آلو بیچیے گوبھی بیچیے, اگر علم تمہاری قسمت میں ہوتا تو تم استاد کی تکلیف کرتے. یہ تکلیف تو الف با سے ہے بھائی جناب, الف با تا سے یہ تکلیف ہے اور آخر تک ہے تکلیف. اس لیے شروع میں تکلیف کی جاتی ہے, بعد میں سارے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں. فی الحال شیخ کی بات مانتے رہو. یہ سمجھو حضرت مجدد فرماتے ہیں, یہ سمجھو میرا شیخ پہاڑ کے اوپر ہے اور میں پہاڑ کے نیچے ہوں. جو کہہ رہا ہے تو سمجھے نا بات. ابھی ہمارے دوست ہیں وہاں پر جا کر مجھے فون کریں کہ شیخ ترائی صحیح ہو گئی ہے, تو میں یا تو اوپر جاؤں خود اپنے ٹانگوں کو تکلیف بڑھاؤں یا ان کی بات پہ اعتماد کر لوں. تو جب شیخ پر اتنا ہی اعتماد نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے پھر؟ بس مثال اچھی لگی آپ کو؟ اچھا جی, جب نورانی قاعدہ پڑھ لے گا قرآن ختم ہو جائے گا تو خود پڑھنے لگے گا, لیکن شروع ہی میں ہی اگر محقق بنے کہ الف کھڑا کیوں ہے با لیٹا کیوں ہے تو فرمایا کہ یہ شخص پڑھ سکے گا. یہ ریڈیو حضرت والا رحمت لال ہے, یہاں سے آخرت کی خبریں نشر کی جاتی ہیں. جب میں یہ کہتا تھا حضرت بہت خوش ہوتے تھے, حضرت بیان کے لیے فرماتے تھے, تو میں بیچ میں کہتا تھا یہ ریڈیو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم ہے اور یہاں سے آخرت کی خبریں نشر ہوتی ہیں. حضرت بہت خوش ہوتے تھے. آج وہ بات یاد آ گئی, اتنے عرصے میں پہلی دفعہ یاد آئی ہے. بنیادی طور پر تعلیم کا بین الاقوامی قاعدہ ہے کہ شروع ہی سے صرف تقلید کی جاتی ہے اپنے استاذ اور اپنے شیخ کی. دنیا میں جتنے عقل مند ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب بچے کو حق حاصل ہے پوچھنے کا, کہہ سکتا ہے کوئی؟ جرح اور قدح کی جرح وغیرہ کی تحقیق اور اجتہاد کا اس کو حق ہے. اسی طرح اللہ والے کے سامنے اپنے کو اسی بچے کی مانند سمجھیے جو کچھ نہیں جانتا. یہ آج مولانا صاحب حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, ماشاء اللہ تخصص میں پڑھاتے بھی ہیں. مولوی فرحان حضرت نے ان کو اجازت وید بھی دی دی, اور مولوی عدنان کو بھی, حافظ ڈاکٹر شفقت کو بھی ماشاء اللہ. پوچھے صاحب سے کہ انہوں نے پہلے دن سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا, حافظ بن گئے تھے خود ہی خود بغیر تقلید کیے تھے, تو آج یہ پڑھا سکتے تھے اپنے بچوں کو؟ آج یہ تخصص میں پڑھا سکتے تھے؟ بس اعتقاد کیا اور تقلید کرتے رہے. جو شخص بزرگان دین کے مقابلے میں اپنے کو اپنی کوئی رائے رکھتا ہے ان پر اعتراض کرتا ہے, بدگمانی کرتا ہے, اور بعض لوگ پھر غیبت بھی کرتے ہیں, بہتان بھی کرتے ہیں, گناہ اور بڑھ گیا. اللہ کے راستے میں سے کچھ نہیں مل سکتا. ان حماقتوں کا سبب اکثر جہالت ہوتی ہے, خود ہی سمجھتے رہتے ہیں حدیث پاک وغیرہ کو. خدا پناہ میں رکھے, جہالت کا کوئی علاج نہیں اور حماقت کا بھی کوئی علاج نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے تھے تو کسی نے کہا آپ خیریت کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ پوچھا, فرمایا پیچھے احمق بیوقوف میرے پیچھے لگا ہوا ہے. اب سوچ لو, آپ پابندی لگ جائے گی, 11 بجے سلانا پڑے گا آپ کو. پھر ادھر کھانا کھایا, 11 بجے سو جاؤ, سارا دن فجر کے بعد بھی سوتے ہیں, دوپہر کو بھی سوتے ہیں. اچھا آپ کی تو رخصت ہی نہیں ہوئی, ٹیلی فون پہ بات نہیں کر, جاؤ تم سو جاؤ, جاؤ تمہیں رات کو اوور ٹائم بھی لگانا ہوگا بیوی سے بات کرنے کے لیے. کیا بتا رہا تھا بھائی؟ ہاں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امتی نے پوچھا آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا میرے پیچھے ایک احمق بیوقوف لگا ہوا ہے. تو کہا آپ پیغمبر علیہ السلام والسلام ہیں, اللہ نے آپ کو معجزہ دیا ہے, آپ کوڑی کو اندھے کو صحیح کر لیتے ہیں, آپ مردہ کو زندہ کر لیتے ہیں, تو آپ ان کو بھی ٹھیک کر دیجئے. فرمایا حماقت اور جہالت, حماقت بیوقوفی, یہ اللہ کا عذاب ہے, اور اللہ کا عذاب کا مقابلہ پیغمبر بھی نہیں کر سکتا. اسی جہالت کی وجہ سے تم علماء سے اور مدارس سے دور ہیں, اللہ والوں سے دور ہیں, مفتی صاحبان سے دور ہیں, ہر چیز اپنے طرف سے سمجھنے لگتے ہیں. استاد بن گئے اور تقوی کی فکر نہیں کی, اب اپنے استاد پہ اعتراض کی, ہم زیادہ سمجھتے ہیں, اور بزرگوں کی باتوں کو لگا لگا کر اس میں غلطیاں آج کل نکال رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی, وہ فلانے نہیں تھے. بعض لوگوں کی عقل اتنی تیز ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں اور ان میں اعتراضات کا اتنا مادہ ہوتا ہے کہ ان کو بزرگوں کی بات بات پر اعتراض پیدا ہوتا ہے. یہ خزانہ ہے, خزانہ آج پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے, اتنے برسوں میں تک 96 اور اب 22 برسوں میں پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے یہ. تو فرض کر لو کہ ان کے دنیا میں کسی شیخ سے مناسبت نہیں ہوتی, ہر شخص میں ان کو کیڑا نظر آتا ہے, ہر علماء کے اندر برائی نظر آتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کسی شیخ کے پاس جا کر نہ رہیں ورنہ برباد ہو جائیں گے, خط و کتابت سے اصلاح کرائیں, کیونکہ قریب رہیں گے تو ہر وقت اعتراضات میں مبتلا رہیں گے, اور بدگمانی کی وجہ سے شیخ کے فیض سے محروم رہیں گے. اور اگر خط و کتابت کے ذریعے ہی اصلاح کرانے لگے, اگر مناسبت ہے تو, اگر مناسبت نہیں ہے تو وہ بھی اصلاح کسی اور سے کرانی چاہیے, تو انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے. مگر یہ شاد و نادر کا مسئلہ ہے, دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کی یہ حالت ہو. دیکھیے, ہماری امیدوں کو حضرت نے ختم نہیں کیا, پھر ساتھ نے ہمیں اینٹی بایوٹک بھی دے دیا محبت کا. جس کی یہ حالت ہو, بہرحال شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کی یہ حالت ہو, بہرحال یہ حکیم الامت کی شان ہے کہ ایسے مسئلے کو بھی حل فرما دیا. یہ بھی لکھنا من تواضع والی حدیث پر کل بیان کرنی ہے, لیکن میں پناہ, حضرت اتنے بڑے ولیوں کے سردار, اس کو ہٹانا, لیکن میں پناہ چاہتا ہوں ایسے مزاج سے کہ جس کو کسی شیخ سے مناسبت نہ ہو. اگر مزاج عاشقانہ ہے تو انشاءاللہ سب کام آسان ہو جائے گا. دو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے شیخ سے, نمبر ایک لاسٹ لیول کا عالم ہو, ہر بات کو فٹ کر دے گا شریعت میں, اور یا لاسٹ لیول کا عاشق ہو, بلا کا عاشق ہو. جی ہم نے انکوائری کر لی, اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ 9 باتیں صحیح ہوں اور 1 بات غلط کر کے اللہ کو ناراض کر دیں, جبکہ ان کی مجلس میں رات دن علماء اتنے ہیں, جب ان سے تعلق والے بھی اتنے ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اللہ معاف فرمائے دوزخ کے اندر لے جانے کے لیے. تو فرمایا کہ میں اس مزاج سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اگر مزاج, سننا ذرا, اگر مزاج عاشقانہ ہے تو انشاءاللہ سب کام حاصل ہو جائے گا. اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتراض 2 وجہ سے ہوتا ہے, یا تو پیٹ بھر کر جاہل ہے, یہ پیٹ بھر کر میں نے حضرت کا جملہ کہا, حضرت مجدد کا جملہ, یا تو جاہل ہے, اور حضرت کا جملہ یا تو پیٹ بھر کر جاہل ہے, یا قلت عشق ہے, قلت محبت ہے. حرام عشق میں تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, چاہے وہ دین کے خلاف بھی ہو, اور اللہ کی محبت میں شیخ سے تعلق کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. دوسری چیز حسن ظن کے بارے میں عرض کرنا ہے, خصوصاً حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اپنے مربی سے جس سے دین سیکھ رہے ہو, اللہ کی محبت سیکھ رہے ہو, اس سے نہایت حسن ظن رکھنا چاہیے. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ دین سکھانے والوں کو شیخ کو مرید کی نظر میں حقیر دکھاتا ہے. ہاتھی کی طرح شیخ سے گنگنا کر بھاگنا, یا تیزی کے ساتھ ری ایکشن ہو جانا کہ شیخ نے ڈانٹا چہرے پر ری ایکشن آ گیا کہ میری غلطی کیا تھی, پتا چلا یہ تو امتحان ہو رہا تھا, یہ تو فیل ہو گیا. یہ بہت خطرناک مرض ہے, نفس بدمست آتی ہے, ذرا سی دیر میں مباحثہ اور مناظرہ کرا دیتا ہے شیخ سے. حضرت یہ تو آدھا لکھا ہوا ہے, لکھنا بھائی مجھے تو الحمدللہ یاد ہے. ایک شخص نے اتنا بڑا عالم تھا, یہ صفحہ نمبر 5 لکھ لیں, صفحہ نمبر 5 پہ تصحیح کرنی ہے. ایک شخص بہت بڑا عالم تھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر پوری کرتے نا وہ عربی زبان میں لکھی ہوئی موجود. بھائی اہل علم حضرات جان سکتے ہیں, یہ معمولی بات ہے دوستوں, جو بیان ہو چکا اسی وقت تقریر سامنے حاضر لکھی ہوئی عربی زبان میں. حضرت مجدد سے کہا کہ خلافت ملی ہوئی, حضرت مجدد سے کہا مجھے کچھ تنخواہ بڑھا دیں گے, فرمایا آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ہمارا سفیر نہیں ہے, پیٹی نہیں چلاتے, کچھ بھی نہیں ہے, تو ابھی فتوحات نہیں ہے بھائی, تھوڑا انتظار کر لو. حضرت کے خلاف ہو گیا, غیبتیں, اعتراضات اور برائی کرنا, حتیٰ کہ حضرت مجدد نے خلافت چھین لی. اور بعد میں ان کی اذیتوں پر حضرت کو لکھنا پڑا رسالہ موذی مرید کے نام سے, وہ میں نے پڑھا. اس کے بعد میرے شیخ پھلپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا آخر میں ان صاحب کو کوڑ ہو گیا. اللہ والوں کو اذیت پہنچانا خطرناک ہے, حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ والے کو غیبت کرتا ہے, ستاتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے, مفہوم ہے کہ اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. سود والے کا اللہ سے اعلان جنگ ہے یا اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے, کتنا بڑا فرق. دوسری حدیث قدسی کہ جو اللہ والوں کو ستاتا ہے, اذیت دیتا ہے, تو اللہ مفہوم تو اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آتا ہے جیسے شیر کو اپنے بچے کے لیے غصہ آتا ہے. وہاں رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاتھی کو جتنا ستانا ہے ستا لے, اسے بچے کو مت ستانا. ایک پڑاؤ جا رہا تھا اس زمانے میں, یہ منع نہیں تھا یہ چیزیں, تو وہاں پر نوجوانوں نے کہا ہم نے ہاتھی کا بچہ دیکھا, اس کے کباب ہم کھائیں گے. بہت ان کو سمجھایا, نہیں مانے. اس وقت شہوت چڑھی ہوئی تھی اور جا کر اس کو کاٹ ڈالا, ہاتھی کو اس کے کباب کھائے. اب جناب حالت خراب, پڑاؤ میں آئے کہ ہمیں بیچ میں سلاؤ, چاروں طرف آپ لوگ سو جاؤ. ہاتھی جو آیا جو اپنے بچے کا خون دیکھا, درختوں کو ٹکرا ٹکرا کر سونڈ میں پکڑ پکڑ کر گرایا اور قدموں کو سونگتا سونگتا پڑاؤ کے بیچ میں پہنچا, ان نوجوانوں کو ایک سونڈ میں ڈالتا گیا, دو ٹکڑے کرتا گیا. تو فرمایا آج بھی دنیا میں کتنے دھیریے ہیں اور کتنے اللہ کے شان میں ہندو وغیرہ گستاخی کرتے ہیں, یہود و نصارہ, تو ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے. لیکن جو اللہ کے ولیوں کو ستاتا ہے تو اللہ اگر توبہ نہ کرے. حضرت مجدد نے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا پرسوں اگر یاد ہو آپ کو, کہ جو اللہ والوں کو ستاتا ہے اس کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. پھر جوش میں فرمایا کہ یقین نہ آئے تو قبر کھول کے دیکھ لو. اگر مناسبت نہیں ہے علماء مفتی کسی سے بھی زبان بند رکھیں, وہ جانے اللہ جانے ہمارا کیا واسطہ. کوڑی ہو کر مرے اتنے فاقے ہوئے, حضرت مجدد نے پھر بھی رحم کھا کر مدد کے لیے کچھ بھیجا, لیکن ظالم کے تکبر نے اس کو قبول نہیں کیا, مجدد کا مال قبول نہیں کیا. اس لیے میں کہتا ہوں شیخ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو, اگر ہمت اتنی فنایت کی نہیں تو شیخ کے پاس مت رہو. کوئی فرض ہے, فرض تو اصلاح ہے, خط و کتابت سے ہو سکتی ہے. اگر شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ اور اس کی پکڑ کہ ہمت نہیں اور ری ایکشن ہونے کا خطرہ ہے, فوراً چھوڑ کر چلے جاؤ. لکھ دو کہ میں تحمل نہیں کر سکتا, آپ کی سختی زیادہ ہے, مجھے خطرہ ہے کہ میں آپ سے مناظرہ یا مباحثہ کر لوں, میرے نفس میں ہیجان پیدا ہوتا ہے آپ کی گرفت اور احتساب سے, لہذا میں اس کا متحمل نہیں ہوں. اس لیے میں دور دور سے کبھی کبھی آیا کروں گا اور میں دور بیٹھ کر تھوڑی دیر پھر چلایا جایا کروں گا اور خط و کتابت کرتا رہوں گا. کیا حضرت کی بات بتاؤں تو وقت کہاں رہے گا پھر. اللہ مانگے اللہ سے کہ یا اللہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے ہمارے مربی کو قولن اور فعلن اذیت پہنچے, ہماری تحریر سے, تقریر سے, رفتار سے, گفتار سے, قول سے, فعل سے انہیں اذیت پہنچو. خط بھی لکھو تو تین دفعہ پڑھو. میرے شیخ نے مجھے لکھا کہ جب مجھ کو خط لکھو تو تین دفعہ پڑھو, آدھے آدھے گھنٹے سے تین دفعہ پڑھو. ابھی پڑھا پھر آدھے گھنٹے کے بعد اور کوئی ایسا لفظ, اور دعا کرو کہ اللہ کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو شیخ کے منصب کے لیے مناسب نہ ہو. پھر میں حضرت والا, پھر میں اس خط پر ہر بار پڑھ کر تین دفعہ پھر یا سبح یا قدوس یا غفور یا ودود بھی پڑھتا ہوں اور شو مارتا ہوں, پھونک مارتا ہوں, پھونک ڈالتا ہوں. ان اللہ کے ناموں میں محبت نرم اور شفقت کا مادہ ہے جس پر دم کیا جائے. خط پر دم کرتا ہوں تاکہ شیخ کو کوئی ہماری تحریر پر ایک اشاریہ بارے گرا نہ ہو. ہم تو کھلے سانڈ کی طرح جو ہے لکھ کے بھیج دیتے ہیں. اب شیخ کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے کہ کیا ہو کیا گیا ان کو پاگلوں کو. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اختر کے کسی قول اور فعل سے, کسی حرکت و سکون سے میرے شیخ کو ایک ذرہ گرانی نہ ہو. حضرت فرماتے تھے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم نیک بن جاؤ, شیخ کو خوش کر لو دنیا میں؟ کیا تمہیں شیخ کی خوشی پیارے نہیں؟ کیا تم مجھے اذیت دینا چاہتے ہو, جماعت کی نمازیں نہ پڑھ کر مجھے مارنا چاہتے ہو, مجھے بیمار کرنا چاہتے ہو, میرے کو ہارٹ اٹیک کرانا چاہتے ہو, مجھے پریشان کرتے ہو؟ حضرت والا نے کئی بار رو کر یہ دعا کی کہ اے اللہ میری قیامت تک کی ذریات میں کوئی فاسق نہ ہو, میں اپنے خاندان میں کسی کو فاسق نہ دیکھوں, اپنے متعلقین میں کسی کو فاسق نہ دیکھوں, مجھے غم ہوتا ہے, میں بیمار ہو جاتا ہوں. اب شیخ دیکھے کہ فجر کی نماز نہیں ہو رہی, تلاوت نہیں ہو رہی, اور اصلاح کے لیے خط بھی نہیں, کوئی ای میل بھی نہیں, اور خود بخود اصلاح ہو رہی ہے. ہر ایک کو جا کر شیخ گھر پر جا کر ملے گا کہ آپ نے خط کیوں نہیں لکھا. اللہ سے رونا چاہیے اپنے بیوقوفیوں پر. نمازیں نہ پڑھنے سے شیخ کو تکلیف نہیں ہوگی, شرعی پردہ جو ہماری بہو بیٹیاں نہیں کرتی تو شیخ کو تکلیف نہیں ہوتی, شیخ کو نہ پتا چلے تو اور بات ہے. باقی یہ بچے اب 15 سال کے ہو گئے ہیں, بچپن سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں, ان سے میرا پردہ نہیں ہوتا, تو پھر تم کس سے پردہ ہوتا ہے تیرا؟ جب 10 سے پردہ کیا, 3 سے پردہ نہیں کیا, تو وہ جو پردہ کر کے نور کمایا تھا یہاں تو چلا گیا, نامحرم کو دیکھ لیا, آنکھوں کا زنا ہو گیا, عمل ہی نہیں کرنا ہے. حضرت کا جملہ ایسا ہے وہ پڑھ کر سناؤں گا میں, کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ میرا شیخ خوش ہو جائے؟ تمہیں شیخ کی خوشی بری لگتی ہے؟ گناہ کر کے بار 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 اطلاع, ایک ہی گناہ کا بار بار. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے شیخ کو ایک ذرہ گرانی نہ ہو. اے اللہ ایسی عقل سلیم اور فہم سلیم اور ایسی توفیق عطا فرمائیے, اتنا مٹا دیجئے کہ ہماری ہر ہر ادا سے میرا شیخ خوش ہو, اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں میرے عمل سے, اور ان کا ہر بنے منہ ہمارے لیے دعا گو, بال بال ہمارے لیے دعا گو. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ انسان کا شیخ اس کے لیے بال بال سے دعا کرے. میں اپنے شیخ سے یہ تجربہ سیکھا کہ کم بولو, جو کم بولتا ہے وہ حضرت کے پاس خیریت سے رہتا ہے, زیادہ بولنے سے آدمی پکڑا جاتا ہے کہ لفظ کیوں استعمال کیا. اگر کسی بات پر شیخ گرفت کر دے تو جواب مت دو, یہ کہہ دو کہ غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, آئندہ نہیں ہوگا. اب جس نے اگر مگر لگایا تو یہ شیطان کا طریقے پر اس نے عمل کیا, یہ آگے سے یوں ہے, پیچھے سے یوں ہے, یہ کبر کی علامت ہے. خود اس کو پتا نہیں کہ یہ تکبر ہے, وہ پیر دبانے سے سمجھتا ہے کہ میرا نفس مٹ چکا. ارے دوستو, شیخ کا پیر دبانے سے ثواب تو مل جائے گا لیکن اللہ نہیں ملے گا, اللہ ملتا ہے نفس کو دبانے سے, اس کی حرام خواہشات کو دبانے سے. اگر اس کو کہو تو شیخ کا پخانہ بھی اٹھا لے گا بیماری میں, مگر تکبر ان چیزوں سے نہیں جاتا پخانہ اٹھانے سے. کبر خاص چیز ہے کہ شیخ کی ناراضگی پر اس کو کوئی ریئیکشن نہ ہو, نفس میں ارتعاش پیدا نہ ہو, کیفیت رد عمل نہ ہو. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمتہ اللہ نے اپنے خلیفہ کو لکھا, وہ خط شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے مجھے دکھایا حضرت والا کو, کہ اپنے طالبین کی تربیت السالک کے مطابق کرو. اپنے خلیفہ کو خط لکھا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تربیت السالک سے, کتاب تربیت السالک, اب تو حضرت کی کتاب آ گئی تربیت عاشقان خدا, وہ کتب خانہ مظہری پہ ملتی ہے, 3 سیٹ ہے, انشاءاللہ تعالی مزہ آ جائے گا, 3 جلدیں, اس کو پڑھیے, اپنی اصلاح کی بھی ہوگی, اور شیخ اگر اللہ نے بنایا تو دوسروں کا اصلاح کا طریقہ بھی ملا رہا ہے. عشق پہاڑ کو پیس کر بالو بنا دیتا ہے, بالو یعنی مٹی, پہاڑ کو پیس کر مٹی بنا دیتا ہے. اور جس اللہ کے لیے جب شیخ سے عشق ہوگا تو شیر جو ہے وہ سکڑتا گوریا چڑیا بن جاتا ہے, اتنی چھوٹی سی چڑیا بن جاتا ہے, غر رہا تھا نہیں پھر. لہذا اگر تمہیں جوش آئے شیخ کی نصیحت پر تو اس کا عشق خام ہے. کسی رد عمل ایکشن اور غصہ آ جائے, کسی بات پر بڑبڑاتا ہوا چلا جائے, دور سے بھی آواز آ رہی ہوگی کہ کچھ بڑبڑا رہا ہے, یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر نفس زندہ ہے. عشق جوشت بہرے راہ مانے دے دیکھ, عشق پہاڑ کو مٹی کر دیتا ہے ریزہ ریزہ, عشق سمندر کو ایسے پکاتا ہے جیسے دیگ پکتی ہے. ایک عاشق کہتا ہے میں اپنے شیخ سے کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, یہ دعویٰ باطل ہے. اگر اس شخص کے اندر نفس میں فنائیت پیدا نہیں ہوتی, یہ دعویٰ باطل ہے, باتوں سے اللہ نہیں ملتا. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے اہتمام سے ہوگی, فکر کے التزام سے ہوگی. ایک شیخ ایک مرید سے ناراض ہو گیا, اس نے کئی دفعہ ایسے خط میں معافی مانگی. شیخ بھی دیکھتا ہے کہ یہ سچا طالب ہے یا ابھی اس میں خام ہے. تو جب زیادہ دن گزر گئے اور شیخ نے معاف نہیں کیا تو ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے تلوار لی اور کفن لیا اور جا کر تلوار شیخ کے ہاتھ میں رکھی اور کہا کہ یہ کفن بھی لایا ہوں تاکہ آپ کو مجھے کفنانے کے لیے کپڑا نہ خریدنا پڑے اور مجھے آپ قتل کر دیں، آپ کی ناراضگی میرے لیے کم نہیں ہے کیونکہ میری زندگی سے ناراض ہے۔ اور یہ شعر پڑھا اس نے، تشنہ ازارم بخون خیشتن، آپ کی ناراضگی سے مجھے اتنا صدمہ ہے کہ میں اپنے خون کا خود پیاسا ہوں، یہ تلوار لیجئے مجھے قتل کر دیجئے۔ تشنہ ازارم بخون خیشتن، تو مکن تحدیم از کشتن کے من، میرے قتل سے کوئی ہم کو دھمکی نہ دے، ڈرائے نہیں۔ شیخ رونے لگے، خود شیخ رونے لگے اور فوراً معاف کر دیا، گلے لگایا۔ یہ کہنا کہ شیخ آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کال اور فیل میں بہت فاصلے ہوتے ہیں۔ اپنی جان کو بچایا اس نے اور اپنی جان میں یہ کیفیت پیدا کر دی جوش کی، کیا محبت ہے شیخ کی، اگر عقل ہوتی اور فیل میں سلیم ہوتی تو فوراً یہ کہتا کہ آپ کو ناگواری ہوئی، مجھے اس کا دکھ ہے، مجھے آپ معاف کر دیجئے، مر جاؤں گا لیکن آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ کسی طرح آپ پہ میرے شیخ کس طرح آپ خوش ہوں گے وہ ہمیں بتائیے، بجائے اس کے کہ بڑبڑاتے ہوئے چلا جائے بدمست ہاتھی کی طرح، فکر ہونی چاہیے جب شیخ احتساب کرے تو اس کو خوش کرو کہ کس طرح سے میں اس کی تلافی کروں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، آپ بتائیے۔ خواجہ صاحب اور کوئی مرید ہوتا تو بھاگ جاتا، خواجہ صاحب خانقاہ سے نکالے گئے، ڈپٹی کلیکٹر برٹش کے زمانے کی کار کھڑی ہے، اس کی سرکاری کار، چپراسی بھی ہے، حضرت نے کہا 40 دن آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے، باہر نکل جائیے، خانقاہ میں نہیں رہیں گے، خانقاہ کے باہر بستر لگا دیا۔ اور اس زمانے کے ڈپٹی کلیکٹر کا بستر چپراسی بھی دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے زمین پر، اپنے مٹانے کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ فوراً ایک شیر بنا کر بھیجا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں ہماری، یہ فٹ پاتھ گورنمنٹ کی ہے، یہاں حکومت ہماری ہے وہاں حکومت آپ کی ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے، خواجہ صاحب نے اپنی ڈپٹی کلیکٹر یہ دکھا دی کہ حکومت ان کی وہاں ہے خانقاہ میں اور میری نہ بھاگنے کی حکومت ہے، ان کی بھگانے کی ہے میرے نہ بھاگنے کی ہے، کیا سا جملہ ہے ماشاءاللہ، بھی چار لوگوں نے کہا، ان کی حکومت اپنی اپنی، ان کی بھگانے کی اور میری نہ بھاگنے کی۔ حضرت کو رحم آیا، فوراً معاف کر دیا۔ یہ ہے اس راستے کا جناب، جو لوگ کہتے ہیں نا فائدہ کیوں نہیں ہوتا، یہ ہے فائدہ کیوں نہیں ہوتا، لکھ لیا منتواز نے۔ حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتباع سنت، اس میں اتباع سنت میں شریعت بھی آ جاتی ہے، اتباع سنت یعنی کہ اتباع شریعت اور سنت اور شیخ کی رضا، اندھیرے بھی اجالے میں بن جائیں گے، اور اگر سنت پر نہیں ہے اور شیخ بھی خوش نہیں ہے تو اس کے اجالے بھی اندھیرے میں بدل جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جان لڑا کر عمل کروں گا۔ یہ مولانا میسج ڈال دینا، سب سن کر اطلاع کریں، راحیل میاں ان کی اہلیہ اور بچوں پر اللہ خاص فضل فرمائے، والد والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے، بھائی عبید اللہ کی اہلیہ کو کینسر ہے اللہ صحت عطا فرمائے، اور حافظ برکت صاحب برکت اللہ کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے، والدین کو اللہ جنت عطا فرمائے۔ بیان فائدے ہوا، مناسبت کی بات سے فوراً سمجھ میں آ گئی، ماشاء اللہ مولانا حماد اللہ خوش کر دیا آپ کے پرچے نے۔ حافظ کلیم اللہ لاڑکانا صبح بیت ہو جائیں گے، آپ تو ہیں نا یہیں پر، انشاءاللہ تعالی بابا کے پاس دیر ہو جائے گی، تھوڑا بیان بڑھا دیا، اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے، ایکر کے دل میں سوال تھا، بھائی پیٹ دور کرو بچوں کو، بھائی آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے انڈے دینے کے لیے، دل میں ایک سوال تھا، الحمدللہ اس کا جواب بیان میں مل گیا۔ کچھ بھی ہو جائے سونے کی اجازت نہیں ہے، یہ پہلے بتا دیتا ہوں، چاہے آپ کو معلوم بھی ہو گیا لیکن اجازت نہیں ہے، اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے، ان کی اہلیہ اور ان کو اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ کچھ مسائل چل رہے ہیں اللہ حل کرا دے، گھر میں مکمل شرعی پردہ اللہ غیب سے مدد فرمائے، خود شرعی پردہ کرنا وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ عمل کی برکت سے، اللہ ہم سب کو برکت والا رزق عطا فرمائے. کبھی نہیں ستاؤں گا، آپ نے ستایا نہیں مجھے بھائی. شیخ سے محبت کے بارے میں لکھا ہے، اس کا جواب کیا ہے بتاؤں؟ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، شیخ کی محبت اللہ تعالی کے تمام مقام قرب کی مفتاح کنجی چابی ہے. جتنا یہ فرمایا ایسے چلے گا معاملہ، شیخ کی محبت اللہ تعالی کی، وہ ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا کہ صرف اللہ ہی اللہ ہوں گے، اور شیخ کے ذریعے فائدہ ہوا تو شیخ کی محبت ظاہری باتیں بڑھے گی. یہ شیخ کی محبت بڑھنا دلیل ہے کہ عمل آگے بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ جزاک اللہ آپ کے دعائیں میرے لیے، بابا کے لیے. تنہائی میں ملنا ہے تو آپ کل صبح آ جائیں، پہلے مفتی صاحب سے ملیں گے، پھر وہ جہاں ضرورت ہوگی تو میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی والدین کا ہم سب کو فرما بردار بنا دیں. محمد اعظم کون بھائی ہے آپ کے؟ ہاں ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہ ایوب صاحب کو دیکھ لیجئے گا بھائی، یہ موجود. ٹھیک ہے، سمیع اللہ کون ہے بھائی؟ صبح مجھ سے پوچھ لینا انشاءاللہ تعالی. بیوی کو کرو صبر ورکا، چار دن بھی نہیں ہوئے بیوی بلا رہی ہے، خود کی تڑپ ہے اور نام بیوی کا ٹھوک دیا. اب اس کو پتا ہے شیخ نام میرے سے بات تھوڑی کرے گا، یہ شرعی عذر تو ہے نہیں میں ان کی بیوی سے بات کروں، اور ایسی بے حیائی کی بات تو جائز بھی نہیں ہے کرنا. ورنہ میں اپنے گھر کی خواتین سے کہتا ہوں ان کی اہلیہ کو فون کرو، آپ نے کہا ہے پلیز ایک دن کے لیے آ جا. کیوں آ جاؤ بھائی؟ تم سمجھو تمہارا شوہر دبئی میں گیا کام سے 40 دن کے؟ تڑپ خود کو ہے، نام بیوی کا ٹھوک دیا، پتا ہے ہمارے شیخ بات نہیں کریں گے، اور یہ بات تو کرنا جائز بھی نہیں ہے. بیت محمد اشرف کون ہے بھائی؟ محمد اشرف، ٹھیک ہے چلیں، اب بڑی عمر کے ہیں تو منع نہیں کریں گے، قریب آ جائیں اشرف صاحب، اور آپ بھی آ جاؤ بھائی، ان کو دعائیں دو ان کی وجہ سے. ہاں میں نے کہہ دیا، بابا سے معافی مانگ لیں گے آج، دل مست ہو گیا مجلس سے. اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ محمد محسن نیک صالح اولاد عطا فرمائے، شاباش. اسی طرح سمجھنا چاہیے، آپ ان کو جگہ دے آگے بھائی، پہلے جگہ نیا. www.حضرتفیروزمیمن.org